السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، فصلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، آمين يا رب العالمين. حضرات، سال میں یہ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جس میں حج کی عبادت کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، ان کے اسوے کے حوالے سے، اور خاص طور پر ہمارے دین میں جو دو عیدیں مقرر کی گئی ہیں، اس کی حکمت، اس کی غرض و غایت. ایک عید تو ہم گزار چکے، عید الفطر، جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا رمضان مبارک، جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا تھا، اور دن کا روزہ، جو اللہ کے نزدیک بہت بڑی، بہت عظیم عبادت ہے. پورا رمضان جس کیفیت سے گزرتا ہے، اس میں گویا کہ شکرانہ ہے جو ہم ادا کرتے ہیں اللہ کے حضور، اور وہ شکرانہ جو ہے وہ دو رکعت عید الفطر کی جو ہم ادا کرتے ہیں. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کی کبریائی کا بیان کرو، اس کی عظمت کا بیان کرو. لہذا عیدین کے موقع پر آتے اور جاتے جو الفاظ ہماری زبان پر ہونے چاہیے وہ کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. خوبصورت ترین تکبیر ہے اللہ کی. یہی معاملہ عید الاضحیٰ کے ساتھ ہے کہ اس تہوار اور اس جشن کو نتھی کر دیا گیا حج کی عبادت کے ساتھ، جہاں عید الفطر جو ہے وہ روزوں کی عبادت کے ساتھ منسلک تھی، وہاں اسی طرح یہ عید الاضحیٰ جو ہے وہ حج کی عبادت کے ساتھ ہے. قرآن حکیم میں بیسیوں مقامات ایسے ہیں کہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، حج کا بیان، مناسک حج کا بیان، قربانی کا بیان، اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے جو مختلف ادوار تھے، قرآن حکیم کا مطالعہ کیجئے تو سینکڑوں آیات وہ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ان ادوار، ان احوال و واقعات پر مشتمل ہیں. ایک پوری سورت قرآن میں موجود ہے حضرت ابراہیم کے نام سے، سورہ ابراہیم. پھر سورہ انبیاء کو آپ پڑھ لیجئے، سورہ صافات کو پڑھ لیجئے، سورہ مریم کو پڑھ لیجئے، سورہ حج کو پڑھ لیجئے، بڑی تفصیل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر. تو آج اصلا ہمیں اسی موضوع پر گفتگو کرنی ہے کہ اسوہ ابراہیمی جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور ہونا چاہیے. ممکن ہے بعض حضرات کے ذہن میں خیال آئے کہ اصل شے ہمارے پاس حجت اور دلیل تو اسوہ محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واحد کے سیرے میں خطاب کر کے اللہ تعالیٰ خود یہ حکم دیں، اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، واحد کے سیرے میں خطاب ہے، حضور سے خطاب ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اتباع کیجئے، آپ پیروی کیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا. تو اس حوالے سے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمیں واقعتاً بڑا غور و فکر کرنا چاہیے کہ وہ اس اسوے کی اصل روح کیا ہے جو ہمارے اندر موجود ہونی چاہیے. لیکن اس سے پہلے چند باتیں میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے گوش گزار کر دوں کہ ہمارے دین میں جو عبادات کا نظام ہے وہ بہت ہی مستحکم بھی ہے, ظاہری اعتبار سے بھی اور معنوی اعتبار سے بھی. عموماً ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز عبادت ہے, روزہ عبادت ہے, حج عبادت ہے, زکوٰۃ عبادت ہے, یہ مراسم عبودیت ہیں. عبادت اصل میں پوری زندگی میں اللہ کی حکم کے تابع رہنے کا نام ہے. جس طرح کسی غلام کی کوئی اپنی مرضی نہیں ہوتی, وہ کل کا کل جو ہے وہ اپنے آقا کے حکم کا غلام ہے. عبد کسے کہتے ہیں؟ غلام کو کہتے ہیں. وہیں سے یہ بہت عظیم جو اصطلاح ہے قرآن کی, عبادت رب, وہاں سے لی گئی. تو بندگی اپنے رب کی, اپنے خالق کی, اپنے مالک کی, اور اس کے لیے وہ مراسم ہے جو ہمارے دین نے ہمیں دے دیے. نماز کا بھی ایک ظاہر ہے, پاک صاف ہونا چاہیے, جگہ جو منتخب کی ہے وہ پاک ہونی چاہیے, قبلہ رو کھڑے ہوئے ہیں, دست بستہ اللہ کے حضور کھڑے ہیں. پھر اس کے ظاہر میں رکوع بھی ہے, پھر قومہ بھی ہے, پھر سجدے بھی ہیں, ایک نہیں دو دو سجدے ہیں ہر رکعت کے اندر. یہ تمام چیزیں وہ ہیں جس کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے. اسی طرح روزے کا بھی ظاہر ہے, صبح سے لے کر غروب آفتاب تک, سحری سے افطاری تک اپنے آپ کو ہر شے سے روکے رکھنا, وہ چیزیں جو عام حالات میں ہمارے لیے مباح ہیں, جائز ہیں, کھانا پینا ہے, شہوت ہے, ان کو کنٹرول کرنا, اس کا ظاہر ہے. لیکن ان دونوں عبادات کا ایک باطن بھی ہے. اللہ تعالی نے نماز کیوں فرض کی؟ تاکہ دن کا جو دورانیہ ہے اس میں پانچ مرتبہ تم اپنی تمام مصروفیات سے نکل کر اللہ کے حضور حاضر ہو. اقم الصلاۃ لذکری, نماز کا ظاہر اپنی جگہ پوری طرح انٹیکٹ رہے, لیکن جو اصل مطلوب ہے, جو مقصود ہے نماز کا, کہ اللہ کی یاد تمہارے دلوں میں برقرار رہے. ڈھائی تین ڈیڑھ گھنٹے کے بعد جو ہے چھوڑو اپنی مصروفیتوں کو, جکڑ بندیوں سے نکلو باہر, حاضر ہو اللہ کے سامنے. نماز کا ظاہر, نماز کا باطن. روزے کا ظاہر ہے, روزے کا باطن ہے. ظاہر کا میں نے ذکر کیا, باطن کیا ہے؟ لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو, تم گناہوں سے بچ سکو, اپنے حرص و ہوا کی بندگی سے اپنے آپ کو آزاد کر سکو. اگر یہ نہیں ہے تو پھر سب کہانیاں ہیں. وہ حدیث پھر اپنے ذہن میں تازہ کر لی جس میں حضور نے فرمایا تھا, کوئی شخص صبح سے شام تک 14-15-16 گھنٹے بھوکا پیاسا رہے, لیکن اگر تقویٰ اس کے اندر موجود نہیں ہے, نافرمانی سے بچنے کا جذبہ موجود نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ کو اسے بھوکا پیاسا رکھ کر کوئی خوشی حاصل نہیں ہوتی, اس کا روزہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا. وہ صرف ایک بھوک اور پیاس ہے جو اس نے برداشت کی. اسی طرح وہ قربانی جو آپ بھی کریں گے, میں بھی کروں گا, کروڑوں افراد جو ہیں وہ قربانی کریں گے. سورہ حج کا مطالعہ کیجئے, لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم, نہ تمہارے جانوروں کا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے, نہ اس کا خون اللہ تک پہنچتا ہے. گوشت تم کنزیوم کر لو گے, محفوظ کر لو گے, تقسیم کر لو گے, اس کا خون جو ہے زمین میں جذب ہو جائے گا. ہاں پہنچنے والی شے کیا ہے؟ خلوص اللہ کے لیے. ولكن يناله التقوى منكم, وفاداری اللہ کے ساتھ. یہ جو میں نے لفظ خلوص استعمال کیا تھا, یہ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. الدین والنصیحہ, دین تو نام ہی خیر خواہی کا ہے, خلوص کا ہے, تقویٰ کا ہے. صحابہ نے سوال کیا حضور سے, حضور کس کے لیے وفاداری, خلوص کس کے لیے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ وَلِأَئِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ, وفاداری اللہ کے ساتھ, اللہ کے رسول کے ساتھ, اللہ کی کتاب کے ساتھ. اگر یہاں کہیں غداری ہو گئی, جانتے بوجھتے حدود اللہ کو پامال کیا جاتا رہا, تو ظاہر آگے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کے صفحات بھرے پڑے ہیں اس عذاب کا، اس جہنم کا ذکر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمان اور سرکش اور باغیوں کے لیے تیار کر رکھی ہے. پھر قرآن حکیم کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو نماز اور زکوٰۃ یہ دونوں چیزیں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم کی حیثیت سے نظر آئیں گی. الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، نماز کا ذکر بھی ہے زکوٰۃ کا ذکر بھی ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. تو گویا کہ یہ جو دو نمائندہ عبادات ہیں مراسم عبودیت میں سے دو نمائندہ، ایک کا تعلق اللہ کے حق کے ساتھ ہے، نماز انسان پر سب سے بڑا حق اگر کوئی واقع ہوتا ہے وہ اللہ کا ہے، یہ نماز، اور دوسرے کا تعلق حقوق العباد کے اعتبار سے ہے، جو اللہ نے دیا اس میں سے لگاؤ، خرچ کرو، زکات ہے، عشر ہے، خمسی، یہ تو کم سے کم نصاب ہے نا. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اموال میں اللہ تعالیٰ نے زکات کے علاوہ بھی دوسرے لوگوں کا حق رکھ دیا. تو یہ جوڑا آپ کو قرآن حکیم میں نماز اور زکات، ایک سمبل ہے بدنی عبادت کا نماز، اور دوسرا سمبل ہے مالی عبادت کا زکات. دو مراسم عبودیت میں جو باقی رہ گئیں عبادات، روزہ اور حج، اس کا ذکر ہے قرآن میں بہت تاکید کے ساتھ ہے. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، بڑی سخت آیت ہے وہ، ہم تو صرف ترجمہ کر کے گزر جاتے ہیں کہ ہر وہ شخص کے جس کو استطاعت ہے اسے چاہیے کہ اللہ کے لیے حج کرے. یہاں تو اللہ نے اپنا حق جو ہے اس کو قرار دیا ہے کہ جس میں بھی استطاعت ہے، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، حج کے معاملے کو مؤخر کرتے کر رہنا، تاخیر و تعویق میں ڈال دینا، اور کچھ پتہ نہیں کس وقت اللہ تعالی کی طرف سے وہ موت کا فیصلہ آ جائے. تو یہاں گویا کہ ایک اعتبار سے ومن کفرا، اور جو شخص اس کے باوجود بھی اللہ کا کفر کرتا ہے، اب دیکھیں یہاں کفر کی اصطلاح جو وہ حج کی عبادت کے ساتھ لے کر آئے. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفرا، اور جو شخص بھی کوئی کفر کرتا ہے گویا کہ اس حج پر جو اس پر واجب ہو چکا ہے اس کو ادا نہیں کر رہا، اسی آیت کا حصہ ہے نا یہ. اتنی بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ نے حج جیسی عبادت جو ہے اس کا تمہیں موقع بھی ہے، استطاعت بھی ہے، صحت بھی ہے، حالات بھی سازگار ہیں، لیکن اس معاملے کو مؤخر سے مؤخر تک انسان کرتا رہے. تو یہ عبادات کے مختلف سمبلز کو اگر آپ لیں گے تو قرآن حکیم میں یہ تقسیم آپ کو بڑی نمایاں نظر آئے گی. نماز اور زکوٰۃ کا ذکر 20 مرتبہ، رمضان کے روزے کا ذکر صرف ایک مرتبہ، سورہ بقرہ 23 رکوع، کل 6 آیات، لیکن حد درجے جامع آیات، بڑی عظیم آیات. اگرچہ حج کے مناسک کا ذکر آپ کو سورہ بقرہ میں مل جاتا ہے، سورہ حج میں مل جاتا ہے، سورہ ابراہیم میں بھی مل جاتا ہے، تو یہ خاص طور پر اس اعتبار سے کہ جو حضرات بھی قرآن پڑھتے ہیں اس پر غور و فکر کرتے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہے اگر ہمارے ذہن میں موجود ہوں گی تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایک عبادات کا نظام دیا ہے اس کی اصل حکمت کیا ہے. اس کا ایک ظاہر ہے لیکن اصل چیز جو مطلوب ہے وہ اس کی معنوی حقیقت ہے، جو اس کا مقصد ہے، جو اس کی حکمت ہے. اب آئیے، یہ قربانی کی عبادت وہ ہے جو قرآن حکیم کی کہ یہ کہا ہے جو سورہ حج کی آیت ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قربانی کا ایک نظام، مناسک حج میں سے قربانی، اس لیے کہ اسی آیت میں آگے جو ذکر آ رہا ہے وہ بہیمت الانعام کا ذکر ہے، وہ جانور جو اللہ کے رستے میں قربان کیے جاتے ہیں اس کا ذکر ہے. تو مناسک حج میں جو ہے وہ طواف بھی ہے، اسی طرح سعی بین صفا والمروہ بھی ہے، اسی طرح منا کا قیام بھی ہے، عرفات کا وقوف بھی ہے، رمی جمرات بھی ہیں، قربانی بھی ہے. لیکن چونکہ اس آیت میں آگے ذکر سارا کا سارا جو ہے قربانی کے جانور کا ہے، تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں ایک طریقہ جو ہے قربانی کا وضع فرما دیا تھا. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. وہی انعام کا ذکر آ گیا، وہ جانور جو اللہ کے رستے میں قربان کیے جاتے ہیں. اب یہاں بھی نوٹ کیجیے، جو سب سے پہلی قربانی جس کا ذکر ہمیں قرآن میں ملتا ہے وہ کون سی ہے؟ حضرت آدم. پہلے انسان بھی ہیں اور پہلے نبی بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. حضرت آدم ہی کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، ان دونوں نے اپنی اپنی قربانی جو ہے اللہ کے حضور پیش کی. اب مجھے یاد نہیں آ رہا سورت کون سی ہے، غالباً سورہ مائدہ ہے جس کے اندر ذکر ہے، پورا واقعہ موجود ہے. حضرت قابیل کی قربانی جو ہے وہ اللہ نے قبول فرما لی، اس کی کیا شکل تھی قرآن میں ذکر موجود نہیں ہے، لیکن احادیث سے اور مختلف جو روایات ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی جو ہے اللہ کے رستے میں جب پیش کی جاتی تھی تو آسمان سے کوئی شعلہ اترتا تھا اور اس کو گویا کہ اچک کر لے جاتا تھا، جو علامت ہوتی تھی اس بات کی کہ اللہ نے اس قربانی کو قبول فرما لیا. ورنہ ہمارے پاس تو کوئی لٹمس ٹیسٹ نہیں ہے، ہم جو جانور اللہ کے رستے میں قبول کرتے ہیں آیا اللہ کے ہاں بھی وہ قبول ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اگر حرام مال سے خرید کر وہ جانور قبول جو ہے قربانی کیا گیا تھا تو اللہ کے ہاں سے تو مردود ہوگا، رد کر دیا جائے گا. مردود جو ہے اصل میں رد سے نکلا نا، جو شے واپس کر دی جائے، رد کر دی جائے. تو حضرت قابیل کی قربانی قبول ہو گئی، حابیل کی نہیں ہوئی. اب سورہ مائدہ میں پورا ذکر موجود ہے کہ اس کے اندر جو اب ایک انتقام کا جذبہ پیدا ہوا، حسد، رقابت اپنے بھائی کے خلاف، اپنے حقیقی بھائی کے خلاف، اور بالآخر وہ اپنے آپ کو نہیں روک سکا مگر یہ کہ اس نے حضرت حابیل کو جو ہے وہ قتل کر دیا. تو قتل کرنے والا کون تھا؟ قابیل. اور جن کی قربانی قبول ہوئی وہ حضرت حابیل تھے. تو سب سے پہلی قربانی کا جس کا ذکر قرآن میں ملتا ہے، اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، جبکہ ان دونوں نے اپنی قربانی اللہ کے حضور نظر کی تو ان میں سے ایک کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما دی اور دوسرے کی ولم يتقبل، دوسرے کی قبول نہیں فرمائی، اور اسی حسد کے اندر پھر قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کر دیا. اور اس کے بعد سے یہ قربانی کا سلسلہ جاری ہے. لیکن یہ قربانی جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے آج تک جو ہے یہ بہت بڑا عظیم منسک ہے قربانی کا جس پر امت عمل کر رہی ہے. صحابہ کرام نے حضور سے سوال کیا تھا، ما ھذی الاضاحی یا رسول اللہ، اس لیے کہ جب حضور کی بعثت ہوئی تو قربانی اس وقت بھی ہوتی تھی، اس کے معنی کیا ہے؟ کہ وہاں مشرکین مکہ کے علم میں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی وہ اللہ کے رستے میں قربان کرنے سے دریغ نہیں کیا تھا، اور یہ وہ ایک گویا کہ سلسلہ ہے جو چلا آ رہا ہے، وہ لوگوں کے علم میں تھا. لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام نے حضور سے سوال کیا، ما ھذی الاضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ارشاد فرمائیے جو ہم قربانی کرتے ہیں، اضحیہ اس کی جمع اضاحی ہے، جو قربانی اللہ کے رستے میں کرتے ہیں 10 ذی‌الحج کو، تو اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک سنت ہے. اب جیسا کہ میں نے آغاز میں عرض کیا تھا، قرآن حکیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں سینکڑوں آیات موجود، مختلف ادوار. سورہ بقرہ کی وہ آیہ مبارکہ جو ہے اس موضوع پر عظیم ترین آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے بڑے بڑے امتحانوں میں سے گزارا، اور اللہ کا وہ بندہ ہر امتحان میں کامیاب ہوا. یہ ٹریبیوٹ کون پیش کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ، جو آزمانے والا ہے، جو امتحانات میں سے گزارنے والا ہے. وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، وہ سب میں کامیاب ہوئے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سند جاری کر دی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم میں تمہیں تمام انسانوں کا امام بنانے والا ہوں. تو یہ لقب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امام الناس کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا. آگے بڑھیے، فاتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، یہ الفاظ کسی اور نبی اور رسول کے لیے استعمال نہیں کیا اللہ نے قرآن حکیم میں، صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، یہ کہ حضور کے لیے بھی نہیں. لیکن معاذ اللہ ذہن میں یہ جزوی فضیلتیں ہیں جو اللہ نے مختلف انبیاء اور رسول کو دی ہیں، لیکن جہاں تک کلی فضیلت کا معاملہ ہے اس میں ہمارا ایمان ہے، سب سے ٹاپ پر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گویا کہ رسالت کا جامع اگر پوری طرح راس آتا ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آتا ہے. حضرت عیسیٰ کون ہے؟ انہیں روح اللہ بھی کہا گیا، اللہ کی طرف سے ایک روح تھی کہ جو پھونکی گئی حضرت مریم کی، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ حاملہ ہوئی ہیں اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت. روح اللہ، عیسیٰ روح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، اللہ نے کلام فرمایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا ہیں؟ خلیل اللہ ہیں. اور خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جس سے شدید محبت ہو. تو واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. پھر ملت ابراہیمی کا ذکر قرآن میں کئی مقامات پر، کئی آیات میں موجود. ملت ابیکم ابراہیم، یہ جو ملت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اصل ملت ابراہیمی ہے. یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، ان کا اسوہ ہے. اور اس سے بھی آگے بڑھیے تو اسوہ کامل کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ احزاب میں فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک بھرپور اور مکمل نمونہ موجود. اسوہ حسنہ کی اصطلاح حضور کے لیے، اور حضور کے بعد اگر یہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے. سورہ ممتحنہ، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، اے مسلمانوں تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی بھی ایک بھرپور اور مکمل اسوہ ہے، نمونہ ہے، اسے مشعل راہ بنا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا اگر آپ جائزہ لیں گے، مطالعہ کریں گے، تو امتحانات در امتحانات شعور کی آنکھ کھولی اس معاشرے میں کہ جہاں شرک کے گھٹاٹوں پر دھیرے، سورج کو دیوتا قرار دیا گیا، چاند کی پرستش ہو رہی ہے، ستاروں کی جو ہے پوجا ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو قلب سلیم اور عقل سلی عطا فرمائی تھی، اس کی روشنی میں پہنچے توحید تک. انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، غور و فکر کیا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ سورج رب ہے، کیسے ہو سکتا ہے رب، وہ تو غروب ہو جاتا ہے. چاند کیسے رب ہو سکتا ہے، وہ تو گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، اور کتنی ہی راتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں چاند نظر ہی نہیں آتا. اور اسی طرح کا معاملہ ستاروں کا، یہ کیسے رب ہو سکتے ہیں، کیسے ان کی پوجا ہو سکتی ہے. لہذا توحید تک پہنچے. انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، عقل و شعور کا امتحان پوری طرح کامیاب. اس کے بعد نوجوانی ہی کا دور ہے، والد جو ہیں وہ بت پرست ہی نہیں بلکہ بت تراش بھی ہیں، اپنے ہاتھوں سے مجسمے بناتے تھے، قرآن میں ذکر موجود ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار ٹوک رہے ہیں، ابا جانی کیا کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے مجسمہ تراش کر اس کو سجدہ کرتے ہیں. عقل منطق فل کوئی شے تو ہو جو اس کا ساتھ دے. انہیں پوچھ رہے ہیں کہ جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے، اور یہ بات ان کے ذہن میں کہیں بیٹھ گئی تھی کہ کوئی موقع مجھے ملے تو ان کے تمام یہ جو جھوٹے خدا موجود ہیں ان کے معبد کے اندر، دیویاں اور دیوتا، ان سب کو چکنا چور کر دوں. بار بار ٹوک رہے ہیں اپنے والد کو. بالآخر وہ وقت بھی آیا کہ والد جو ہے بالکل بیزار ہو کر اس نے کہا لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی مدیا، اگر تم اپنی واعظ و نصیحت اور روک ٹوک سے باز نہ آئے تو میں تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا. الفاظ قرآن میں موجود. گھر سے رخصت ہوئے والد کو سلام کہتے ہوئے. قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا. پھر جس موقع کی تلاش میں وہ بھی آ گیا. پوری قوم کہیں پوجا پاٹ کے لیے کہیں دریا کے یا سمندر کے کنارے چلی گئی, پوری بستی خالی ہو گئی. اب موقع مل گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. قرآن میں وہ واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ موجود. ان کے معبد میں, ان کا جو بت خانہ تھا اس میں چلے گئے اور تمام جو ہے جو وہاں موجود تھے ان کے مجسمے بتوں کے, جن کی وہ پوجا کرتے تھے, جن کے نام پر نظر نیاز کرتے تھے, چڑھاوے چڑھاتے تھے, سب کو چکنا چور کر دیا. اللہ کبیر اللہم, سوائے سب سے بڑا بت. چونکہ یہ کام خوب سوچ سمجھ کر کیا تھا, انہیں معلوم تھا. اندیشہ اس بات کا بھی تھا کہ شاید قوم کے لوگ میری تکہ بوٹی کر دیں. اتنا بڑا جرم, ان کے خداؤں کا یہ حشر کر دیا اور یہی ہوا. وہ تو اللہ تعالی کی حکمت ہے نا. جو موقع یہ چاہتے تھے کہ مجھے مکالمے کا ایک موقع میسر آئے اور میں ان سے پوچھوں گا, جن کو تم پوچھتے ہو, جن کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں, جنہیں حاجت روا شاید سمجھتے ہو, وہ تو اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے, تمہیں کیا کچھ دیں گے. تو پورا مکالمہ قرآن میں موجود. نتیجہ کیا نکلا؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا کیوں پوچھتے ہو ان کو, نہ ہل سکتے ہیں, نہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں, نہ کہا سکتے ہیں, ان سے سمجھتے ہو کہ حاجت روائی اور مشکش پوچھا ہے, یہ تمہیں دیں گے. نمرود کے دربار میں پیش کر دیے گئے. وقت ظاہر ہے وقت ہمارے پاس بہت کم ہے تو میں مزید تفصیل بیان نہیں کر رہا. وہ بڑا امتحان بھی آیا کہ آگ کا بہت بڑا علاوہ روشن کیا گیا. اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود. یہ صرف قصے کہانیاں نہیں ہیں, یہ تو مشرکین مکہ کہا کرتے تھے, قرآن میں قصے کہانیاں, یہ تمام حقائق ہیں, الہامی کتابوں میں لکھے ہوئے موجود, صرف قرآن میں نہیں ہے, تورات بائبل انجیل سب میں موجود. تو ان کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا. قرآن کہتا ہے قل نا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. وہ وقت بھی آ گیا. نمرود نے کہا کہ ایسے شخص کو جھونک دو آگ کے علاوہ کے اندر, اور جھونک دیا گیا. وہ تفصیل اس کی کیا ہے قرآن اسے بیان نہیں کرتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اور اللہ نے حکم دیا آگ کو. قلنا, ہم نے حکم دیا آگ کو, یا نارو, اے آگ, کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, گل و گلزار بن جا ابراہیم کے لیے. آگ کی صفت تو جلانا ہے نا, کہاں گئی وہ صفت؟ معلوم ہوا کہ صفات اللہ نے پیدا کی ہیں آگ میں. پانی کے اندر صفت ہے کہ وہ آپ کی پیاس کو رفع کر سکتی ہے, تو یہ صفت اللہ نے پیدا کی. پانی اپنی سطح بالکل ہموار رکھتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا پڑا تھا سمندر کے کنارے اور سمندر دو حصوں میں بٹ گیا, فانفلقا, پھٹ گیا سمندر. وکان کل فرق کا تود العظیم, اور ہر حصہ جو پانی کا تھا وہ ایک پہاڑ کی طرح کھڑا ہوا تھا. حال ہی میں ذکر ہوا نا اس آبدوز کا, تقریباً 4 کلومیٹر کی گہرائی ہے کہ جہاں وہ ٹائٹینک کا ملبہ موجود ہے, اور اربوں روپے جو ہے وہ خرچ ہو چکے ہیں. تمام حکومتیں جو ہیں ایڑی چوٹی کا دور لگا رہی ہیں کہ کسی طرح ان کو 5 افراد کو بچا لیا جائے. ایک کوئی شخص جو ہے بلین ایئر ہے یا بلکہ ٹرینئر ایئر ہے, اور اسی طرح یہاں کے جو بہت ہی معروف فیملی ہے 2 افراد اس کے ہیں, کچھ اور بھی تو غالباً 5 افراد ہیں. اور اس کا موازنہ کیا گیا ہے ہمارا پریس کے اندر. ایک طرف وہ تھے جو سینکڑوں کی تعداد میں سمندر کے نظر ہوئے مچھلیوں کی خوراک بن گئے, اور قریب وہ تمام جہاز موجود تھے جو دیکھ رہے تھے ان کی اس تباہی کو, لیکن آگے بڑھ کر کسی نے نہیں بچایا. اور ان 5 کے لیے جو ہے اربوں نے کھربوں روپے صرف کر دیے گئے. نتیجہ کیا ہے؟ یہ شاید ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ بھی برآمد نہ کی جا سکیں. بڑا زوہم ہوتا ہے انسان کو, بہت بڑا گویا کہ ایک جسے آپ کہیے کہ ریوارڈ مل جاتا کہ ہم نے وہ ٹائٹینک جو 1912 میں جو غرق ہوا تھا اس کے جو ہے ہم دیکھ کر آئے ہیں. آپ کو معلوم ہے اس کی ٹکٹ جو ہے وہ تقریباً 15 کروڑ روپے کا 2 افراد کا ٹکٹ تھا جو انہوں نے بھرا. بہرحال یہ ہے وہ. فاعتبروا یا اولی الابصار, یہ وقتی لذت یا اپنا جو ہے کوئی سٹیٹس بلند کرنے کے لیے، یا لوگوں میں بڑے امتیاز حاصل ہو جائے گا کہ یہ کام کوئی اور نہیں کر سکا جو میں نے کیا، لیکن اللہ تعالیٰ پھر ایسی معاملات میں پھر نشان عبرت بھی بنا دیتا ہے. بہرحال یہ بات جو ہے وہ بالکل ضمنی طور پر سامنے آ گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا تھا. یہ عید قربان اصل میں ہمیں جو لیسن دے رہی ہے وہ کیا ہے؟ جو سب سے بڑا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 87 برس کی تھی جبکہ ان کے ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی حضرت ہاجرہ کے بطن سے. جب حضرت ابراہیم 100 برس کے ہوئے اور حضرت اسماعیل تقریباً 13-14 برس کے ہوئے تو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، کیونکہ وہی نازل نہیں ہوئی تھی بلکہ خواب میں اللہ نے دکھایا. 3 راتیں روایات میں ہیں مسلسل خواب دیکھا. انی را فی المنامی انی اذبحک فانظر ماذا ترا. حضرت اسماعیل جو بیٹے ہیں، فرزند ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، انہیں مخاطب ہو کر، یہ مکالمہ جو ہے یہ بھی موجود ہے سورہ صافات کے اندر. اے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں مسلسل 3 راتیں ہو گئیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کوئی حیل و حجت یا کوئی بہانہ یا کوئی اس بات سے نکل بھاگنا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، فوراً سمجھ گیا اللہ کی طرف سے حکم ہے. نبی کا خواب بھی تو وہی ہوتا ہے نا، اور مسلسل 3 راتیں. تو حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل نے کیا کہا؟ فافعل ما تؤمر. ابا جان، جس شے کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے وہ کر گزریے، یہ حکم ہے کہ آپ کے رب کی طرف سے. تفصیل سے وہ واقعہ جو ہے سورہ صافات میں موجود ہے، کبھی جا کر پڑھ لیجئے، بلکہ میں خاص طور پر ذکر کروں گا. بہت چھوٹا سا کتابچہ ہے یہ، عید الاضحیٰ اور فلسفہ قربانی. والد محترم کا ایک خطاب تھا مختصر، اور اسی طرح ان کی ایک تحریر تھی کہ جو پھر باقاعدہ ضابطہ تحریر میں لا کر اس کو پرنٹ کیا گیا. میں چاہوں گا کہ آپ حضرات لازماً اس کو حاصل کریں. اس کی پرائز تو غالباً 90 روپے ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ میں اپنی طرف سے ہی آپ حضرات کو رعایت دے رہا ہوں کہ یہ 50 روپے میں آپ حضرات کو یہاں مل جائے گا. صرف ایک نہیں بلکہ 5-5 10-10 کی تعداد میں حاصل کیجئے. میں نے مکتبے میں کہہ دیا گیا تھا کہ اس میں ذرا زیادہ تعداد میں باہر لے آئیں، اپنے لوگوں کو ہدیہ کیجیے. ابھی تو عید الفطر میں تقریباً 6-7 دن باقی ہے عید الاضحیٰ کے اندر، تو اس کا مطالعہ کریں گے تو یہ تمام باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، جس میں اصل شے جو ہمارے لیے غور کرنے کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ، جو اسوہ کامل ہے، اسوہ حسنہ ہے، اس میں جو پے در پے امتحانات میں سے گزارا گیا، اور سب سے بڑا امتحان جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دریغ نہیں کیا اپنے نوجوان بیٹے کی گردن پر چھری چلانے سے، جبکہ وہ اکلوتا بیٹا تھا، اور اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کر اللہ نے سے وہ بیٹا حاصل کیا تھا. تو ہم میں سے بھی جو شخص قربانی کرے گا تو جہاں وہ اپنے اس جانور کے جو ہے گلے کے اوپر چھری پھیرے گا، ذرا جائزہ لے کے ہم اسوہ محمدی، اسوہ ابراہیمی علیہ السلام، ان کے اوپر کس حد تک جو ہے وہ عمل کر رہے ہیں. اور جو امتحانات ہمارے سامنے بھی آتے ہیں، اسلام کا اپنا ایک معاشرتی نظام ہے، معاشی نظام ہے، اس میں جگہ جگہ آپ کو نظر آتا ہے آپ کی معاش کے اندر بھی کتنے ہی امتحان ہیں جس سے ہم گزرتے ہیں. یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ مشتبہ ہے یہاں نہیں جانا چاہیے، یہ حلال ہے جس کے بارے میں آپ کا دل مطمئن ہے کہ یہ حلال ہے، یہ امتحانات سے تو ہمیں بھی سابقہ پیش آتا ہے. اسی طرح ہمارے ہاں جس طرح آپ کو معلوم ہے معاشرتی نظام کی بنیاد کیا ہے، سیگریگیشن آف سیکس. تو یہ مخلوط معاشرت اور مردوں اور عورتوں کا اکٹھا ہو جانا اور یہ تمام چیزیں جہاں سے خباستوں کا آغاز ہوتا ہے، تو اسوہ محمدی اور اسوہ ابراہیمی میں کیا ان چیزوں کا ہمیں کوئی سراغ نہیں ملتا کہ وہاں سے اپنے لیے کوئی رہنمائی حاصل کر سکے؟ بہرحال یہ چند باتیں تھیں کہ میں چاہتا تھا کہ آج کم سے کم ایک ریمائنڈر، جیسا کہ میں نے آغاز میں بھی عرض کیا تھا کہ موقع ہے اور ہوتا ہے، ہر سال آتا ہے عید قربان کے موقع پر، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حج جیسی جو عظیم عبادت ہے اس میں سے ایک منصب کو لے کر تمام انسان جو اس دنیا روئے عرضی پر ہے ان کے لیے اسے گویا کہ وہ سنت ابراہیمی ہے کہ جس پر عمل ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو واقعتاً اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم واقعتاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور اسوے کو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اسوے کو اپنے لیے نمونہ بنا سکیں. یہ پریس ریلیز ہے تنظیم اسلامی کی طرف سے، اس کو بھی خاص طور پر جو ایک واقعہ ہے اسی حوالے سے اس کو موضوع بنایا گیا ہے کہ جو ایک یونیورسٹی تھی اسلام آباد میں، قائد اعظم یونیورسٹی، اس میں جس طرح اہتمام کے ساتھ ہولی کا جو ہے وہ جشن منایا گیا، یہ ہندوؤں کا ایک تہوار ہے، تو ہمارے ہاں بہرحال جو بھی سنجیدہ طبقے سے رکھنے والے جو حضرات ہیں، جو بھی دینی ذہن رکھتے ہیں، انہوں نے اس کے اوپر بڑا اعتراض کیا تھا کہ ان کے اس تہوار کے اندر باقاعدہ شمولیت اختیار کر کے اور وہی رنگ ڈھنگ اپنایا گیا کہ جو ہندو اپناتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے بہرحال ایسی تھی کہ جس کا نوٹس لیا جانا چاہیے تھا، اگرچہ ہمارے جو بھی ارباب اختیار ہیں ان میں سے ایک بہت ہی جسے آپ کہیے کہ کمزور سے انداز میں جو ہے اس کی نفی ہوئی ہے، لیکن یہ کہ اس کے رد میں بھی بہت سی باتیں سامنے آ رہی ہیں، اب میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ مسلمان طلبہ کو ہولی کھیلنے پر مجبور کرنا اسلام اور پاکستان سے غداری ہے، یہ بات تنظیم اسلامی کے قائم مقام امیر جناب اعزاز لطیف صاحب نے ایک بیان میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ نہایت منظم اور سوچے سمجھے منصوبے کے تحت گزشتہ کچھ عرصے کے دوران ملک بھر کے جامعات میں تسلسل کے ساتھ ایسی سرگرمیوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس میں غیر مسلموں کے شاعر کو مسلمان طلبہ پر مسلط کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ ہم اقلیتوں کے مکمل مذہبی آزادی کے حق میں ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمانوں کو غیر اسلامی سرگرمیوں میں زبردستی شامل کیا جائے۔ چند روز قبل قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں ہندوؤں کے تہوار ہولی کا انعقاد ہوا، جس میں سر عام رقص و سرود اور انتہائی قابل اعتراض افعال کا کھلا ارتکاب کیا گیا۔ در حقیقت یہ اسلام کے خلاف ایک کھلی بغاوت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسی سرگرمیاں نہ صرف نوجوانوں کے اسلامی تشخص، نظریات اور افکار کے لیے انتہائی مہلک ہیں، بلکہ قرآن و سنت جو ملک کا سپریم لا ہے، ہمارے آئین میں بھی لکھا ہوا ہے کہ سپریم لا جو ہے وہ قرآن و سنت ہے، اور آئین پاکستان کی روح ہے، اس سے متصادم ہے۔ پھر یہ کہ ملکی قوانین اور نظریہ پاکستان کی بھی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن، جس میں ملک بھر کے جامعات کو ایسی سرگرمیوں کے انعقاد سے گریز کرنے کا کہا گیا، اس پر سپیکر قومی اسمبلی اور وفاقی وزیر برائے ماحولیات کا رد عمل سراسر اسلام کے خلاف ہے۔ انہوں نے گویا کہ ڈیفینڈ کیا ہے اس بات کو کہ جو ہولی کا تہوار منایا گیا، جو ایک انتہائی شرمناک بات ہے۔ مملکت خداداد پاکستان کے ایوان زیری کے محافظ کو در حقیقت ملک کی نظریاتی اور آئینی اساس کا بھی محافظ ہونا چاہیے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس شرمناک واقعے کی مکمل اور شفاف تحقیقات کرائی جائیں، اور ایسی بےہودہ سرگرمیوں کے پشت پناہوں کے خلاف تادیبی کاروائی کی جائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔